شكرا اجمعون بائس الانبياء والمرسلين والصلاة والسلام على افضل السفراء المقربين وحبيب اله العالمين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما على بقية الله في الارضين وحجته على العالمين اجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. پانی کے مسائل میں پر اور قلیل پانی کا مسئلہ بیان کیا جا رہا تھا، اور کیونکہ اصل مسئلے کو خاصا وقت گزر چکا ہے اس لیے شاید یہ بات اب ذہنوں میں نہ رہی ہو کہ بنیادی اعتبار سے اسلام نے پانی کی دو قسمیں کی ہیں، مطلق پانی کی دو قسمیں کی ہیں، ایک وہ کہ جس کا کوئی مادہ ہو، سرچشمہ ہو، کوئی نکلنے کی جگہ ہو، اور دوسرا وہ کہ جس کا کوئی مادہ نہ ہو بلکہ پانی کو کسی چیز میں یا کسی برتن میں جمع کر لیا گیا اور اس برتن کے باہر کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے کہ جس سے پانی کا تعلق ہو، اس کی ڈیٹیل ابھی بعد میں آئے گی. تو فی الحال ہماری گفتگو ہو رہی تھی اس پانی کے بارے میں کہ جس کا کوئی سرچشمہ، نکلنے کی جگہ یا کوئی منبع وغیرہ نہیں ہے بلکہ دریا سے، سمندر سے، جھیل سے، بارش سے، چشمے سے، کہیں سے پانی کو لیا اور لینے کے بعد ایک مقام پہ جمع کر کے رکھ دیا. یہ پانی یا قلیل ہوگا یا کثیر، اس سلسلے میں مسائل بیان ہو چکے تھے اور آخر کے مسئلے تھے. موقع کی مناسبت کو دیکھتے ہوئے استنجا وغیرہ کی اور غسالے کے مسئلے بھی بیان ہو گئے. گزشتہ تقریب میں غسالے کے مسائل بیان ہو رہے تھے، یعنی وہ پانی جو کسی نجس چیز کو پاک کرنے کے لیے استعمال کیا جائے اور اس چیز کے پاک ہونے کے دوران یا آخر میں اس چیز سے علیحدہ ہونے کی، اس کی کافی ڈیٹیل آ چکی تھی، مسئلہ مکمل تھا، صرف ایک پہلو اس کا باقی بچ رہا تھا اور وہ یہ کہ غسالے کا پانی جب نجس مانا جائے. بہت لمبا مسئلہ ہے کہ کب یہ پاک ہوتا ہے، کب یہ نجس ہوتا. آیت اللہ خمینی کے نزدیک ہمیشہ نجس ہوتا. وہ پانی جو کسی نجس چیز کو پاک کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے ہمیشہ نجس ہوتا ہے، چاہے اس کو شروع میں ڈالا جائے یا پاک کرنے کے دوران استعمال ہو یا اسی پر کوئی چیز پاک ہو جا رہی ہو وہ آخری پانی. بہرحال آیت اللہ خمینی کے نزدیک ہمیشہ نجس ہے. اور آپ کا کوئی کا وہ مسئلہ کہ آخری غسالہ پاک ہے، اس سے پہلے جو غسالہ نجس ہے. یہ بات پھر دوہرا دی جائے کہ یہ سارا مسئلہ ہے قلیل پانی کا. پھر پانی سے اگر کوئی چیز پاک کرے تو اس میں یہ مسئلہ پیدا ہی نہیں ہوتا. تو اب ایک آخری مسئلہ جو باقی رہ گیا ہے غسالے سے متعلق، وہ یہ کہ جب ہم غسالے کو، یعنی دھوبن کو، وہ پانی جو دھونے کے دوران استعمال ہو رہا ہے، جب اس پانی کو ہم نجس مانے اپنے اپنے مستحب کے فتوے کے مطابق، تو جب وہ پانی نجس ہو، اب اگر وہ پانی ہمارے کپڑوں پر یا ہمارے جسم پر یا زمین پر یا کسی بھی چیز پہ لگ گیا تو لازمی طور پر یہ پانی نجس ہے، تو جس چیز پر لگا ہے وہ چیز بھی نجس ہے، اسے بھی پاک کرنا پڑے گا. یہ تو مسئلہ بالکل واضح ہے. اصل کتاب اس کے اندر ہے وہ یہ کہ غسالے کا پانی جو نجس ہوتا ہے وہ جب کسی چیز کو لگتا ہے اور اس دوسری چیز کو نجس کرتا تو اس کو پاک کرنے کے لیے ہمیشہ ایک مرتبہ پانی ڈال دینا چاہیے. چاہے یہ جو غسالہ، یہ جو نجس پانی، یہ اس چیز سے آیا ہو جس میں جو ایک مرتبہ کی پاکیزگی چاہتا ہے، یا اس سے آیا ہو جو دو مرتبہ چاہتا ہے، یا اس سے آیا ہو جو سات مرتبہ کی پاکیزگی چاہتا ہے. یہ مسئلہ ہے اب اس کی وجہ ہے. خون ایک ایسی نجاست ہے کہ ایک دفعہ پاک کر لینے سے خون پاک ہو جاتا ہے. اب خون کو پاک کرنے کے دوران جو اس کا غسالہ ہے، جو پانی گیا ہمارے کپڑوں پر لگا، ہم خون کو پاک کر رہے تھے رومال پر سے اور اس کا پانی اسل کے ہمارے کپڑے پر لگا، خون نہیں غسالہ، جو خون کو دھونے میں پانی استعمال ہو رہا ہے، جو چیزیں ہو رہی ہیں. اب خون ایک دفعہ میں پاک ہوتا ہے، یہ جو پانی جو چیزیں ہو رہی ہیں اس طہارت کے دوران، یہ جہاں جہاں جائیں گی جسم پر یا لباس پر یا جس چیز، اسے بھی ایک ہی دفعہ پاک کرنا پڑے گا. یہ مسئلہ بھی بالکل واضح. ہم پیشاب کو پاک کر رہے ہیں، پلی پانی سے پیشاب دو مرتبہ ہونے سے پاک ہوتا ہے. ابھی ہم پہلی ہی دفعہ دھو رہے تھے, پہلا ہی سلسلہ چل رہا تھا, اس سے جو پانی کی چیزیں اڑی تھی, یہ بسالے کا پانی ہے مگر پیشاب کے بسالے کا. اس پیشاب کو پاک کرنے کے لیے دو دفعہ سے کم میں بات نہیں بنے گی پلیر اور سرخ, لیکن یہ جو اس کی چیزیں اڑ کر جائیں گی اس کو بہار ایک ہی دفعہ پاک کر لیا جب پاک کر لیا جائے تو کافی ہے, اس کو دو دفعہ پاک نہیں کرنا پڑے گا. برتن پلیر پانی سے عام طور پر تین مرتبہ دھونے سے پاک ہوتا ہے, یا دو یا تین جو اختلاف ہے. تین والے مسئلے کو ہم لیتے ہیں کہ پلیر پانی سے اگر نجس برتن کو پاک کرنا ہے تو تین دفعہ میں پاک ہوتا ہے. اب ہم پہلی ہی دفعہ بھی پاک کر رہے ہیں کہ اس کی چیزیں اڑ گئی, خود وہ برتن ایسی نجاست میں ہے کہ تین دفعہ دھونا پڑے گا. اگر جو چیز اڑ کر گئی اس کو فقط ایک ہی دفعہ دھونا کافی ہے, نہ تین مرتبہ دھونے کی ضرورت ہے جبکہ اس کی اصل نجاست کو تین دفعہ کی ضرورت ہے, نہ دو دفعہ کی ضرورت ہے بلکہ ایک دفعہ میں کافی ہے. ایسا برتن فرض کیجیے جسے سات مرتبہ دھونا پڑتا کتے کے مسائل میں بازوات یہ مسئلہ آتا ہے, مگر اس کی جو چیزیں اڑیں گی اور دوسرے کو نجس کریں گی اس کو سات مرتبہ یا چھ مرتبہ دھونا نہیں, اس کو ایک ہی مرتبہ دھونا. تو پورے مسئلے کا خلاصہ یہ ہے کہ غسالے کا پانی یعنی قلیل پانی سے جب کسی نجس کو پاک کرے اور اس کی چیزیں اڑے, یہ چیزیں نجس ہوتی ہیں, مگر یہ جو نجس چیزیں ہیں جب یہ کسی اور چیز پر لگیں گی تو ان کو پاک کرنے کے لیے ایک ہی مرتبہ پانی ڈالنا کافی ہے, ایک دفعہ پہ یہ پاک ہو جائے گی. اس چیزوں کی نجاست چاہے جس چیز سے یہ چیز آ رہی وہ چیز چاہے ایک مرتبہ میں پاک ہونے والی ہو یا دو مرتبہ میں یا تین مرتبہ میں یا سات مرتبہ, چیزیں ساری اسلام میں برابر ہیں, چاہے خون کا مسالہ ہو یا پیشاب کا مسالہ ہو یا کتے کے جانے کا مسالہ. بہرحال یہ ایک مسئلہ تھا جس کا اصل مقام تو تھا مطہرات, پاک کرنے کا طریقہ اور موقع کی مناسبت سے یہاں بیان کرنا ضروری تھا. اب آخر آخر کے کچھ مسائل رہ گئے ہیں پلیل اور قربانی کے, جس کے بعد یہ حصہ مکمل ہو جائے گا. جو متفرق مسائل, پہلا مسئلہ یہ ہے کہ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ مسئلہ بتایا گیا کہ اگر کبھی پلیل پانی نجس ہو جائے تو وہ پانی نجس تو ہو گیا لیکن بیکار نہیں ہو, ہم اسے دوبارہ پاک کر کے استعمال میں لا سکتے ہیں. اور دوبارہ پاک کرنے کا طریقہ کیا تھا کہ یا اسے کسی کور پانی سے ملا دیں یا کسی جاری پانی سے ملا دیں اور وہ پاک ہو جائے گا. اب یہ مسئلہ تو واضح ہے اپنی جگہ, اسی سے متعلق ایک متفرق مسئلہ وہ یہ ہے کہ جب قلیل پانی نجس ہو جائے مثلاً ایک لوٹے کا پانی, اسے پاک کرنے کے لیے کور پانی سے ملایا جائے گا, لیکن اگر کوئی اس طرح سے پاک کرنا چاہے کہ اس قلیل پانی میں اتنا پانی ملا دے کہ جو خود ایک کور بن جائے, یعنی ایک لوٹے کا پانی نجس ہے, اسلام کہتا ہے کہ اسے پاک کرنے کے لیے پورا سر لا کے اس سے ملا وہ پاک ہو جائے گا جو نجس ہو گیا تھا پانی. اور ایک طریقہ یہ کہ کیونکہ ایک لوٹا تو ہی پہلے سے بھرا ہوا, اب ہم جو کوئی پانی اس سے لا کے ملا وہ ایک لوٹا کم ہو تاکہ جب وہ اس سے ساتھ آ کر ملے تو یہ دونوں مل کر پورے سر بن جائے, اس صورت میں یہ سارا پانی نجس مانا جائے. لوٹے کا پانی تو ہے نجس, جو پانی ہم نے اس سے ملایا وہ ملنے سے پہلے پلیل پانی تھا, پلیل پانی جب اس نجس پانی سے ملا تو دونوں نجس ہو گئے, دونوں مل کے کور تو بنے مگر اس سے پہلے یہ نجس ہو چکے تھے. مشکل مسئلہ بھی ہے, پیشاب بھی نہیں ہے, اس لیے اس سے زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. کتاب کے سارے مسائل آپ کے سامنے آ جائیں, اس لیے یہ دو تین متفرق مسئلے آپ کو سننا پڑ رہے ہیں. تیسرا مسئلہ, ہمارے سامنے دو پانی ہیں, ایک پانی نجس ہے ایک پانی پاک ہے, یہ ہم کو معلوم. اس کے بعد ایک نجاست ہماری آنکھوں کے سامنے گری, ان دونوں میں سے کسی ایک میں گری, یہ پتہ نہیں چل رہا کہ پاک پانی میں گری ہے یا نجس پانی. اب کیا کریں, کیا دونوں سے پرہیز کریں, دونوں سے احتیاط کریں یا کیا کریں؟ اس کا مسئلہ یہ کہ اگر ایک شخص کے سامنے پاک پانی بھی ہو نجس پانی بھی ہو اور یہ بھی پتہ ہو کہ ان میں سے کسی ایک میں نجاست گری, عام حالات میں اس قسم کا مسئلہ ہوتا ہے صبح محصورہ بن جاتا ہے, احتیاط واجب ہو جایا کرتی, تو فرض کیجیے دو کپڑے ہیں ان میں سے ضرور نجس ہوا ہے تو دونوں سے پرہیز کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ جو مسئلہ ہے کہ جس میں ایک پانی پہلے سے نجس ہے ایک پانی پہلے سے پاک ہے, ایک نجاست آخر ان میں سے کسی ایک میں گری ہے, پتہ نہیں چل رہا کہ کس میں گری, اب اس صورت میں اسلام کہتا کہ جو نجس پانی ہے اسی کو نجس پانی مانو, پاک پانی کو ابھی تک بالکل پاک پانی.
یہ مسئلہ بھی کوئی اتنا پیش آنے والا مسئلہ نہیں ہے، اس لیے بات یہ کر دوں. اب آئیے اس تمام گفتگو کے اندر جو آخری مسئلہ تھا وہ یہ کہ اب تک ہم نے یہ بتایا کہ پلید پانی جسے کہتے ہیں وہ کیسے نجس ہوتا ہے، نجس ہو جائے تو کیسے پاک ہوتا ہے، کل پانی کسے کہتے ہیں، کس طرح نجس ہوگا اور ہو گیا تو پاک کس طرح ہوگا. اب یہ ایک مسئلہ کہ یہ جو بات آئی کہ کل اور پلید پانی نجس ہو جائے تو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے، تو یہ کیسے پتا چلے کہ یہ پانی نجس ہے یا نہیں، پانی کی نجاست ثابت ہونے کا طریقہ. تو اس میں کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے، جس طرح دنیا کی ہر چیز کی نجاست ثابت ہونے کا طریقہ ہے وہی طریقہ پانی میں بھی. اور دنیا کی باقی چیزوں کا کیا مسئلہ، باقی چیزوں کا مسئلہ یہ ہے کہ کلو شیخ اللہ کا صاحب معصوم کی حدیث کہ ہر پانی کو تم پاک مانو گے جب تک کہ شریعت کے طریقے سے پتا نہ چل جائے گی نبی. تو اس کائنات میں موجود ہر پانی پاک جب تک کہ شریعت کے طریقے سے اس کی نجاست معلوم نہ ہو. شریعت کا طریقہ کیا ہے، وہی تین طریقے، علم بجدانی، بینہ شرعی، صاحب الیقین، یعنی تین طریقوں سے پتہ چلتا ہے کہ پانی نجس ہے یا نہیں. یا تو انسان کو خود یقین ہو جائے، اپنی آنکھ سے دیکھا ہے کہ نجاست پانی میں گری، یا کسی اور طریقے سے بہرحال نجس ہونے کا یقین ہو جائے. نمبر دو، بینہ شرعی، شرعی گواہی مل جائے کہ یہ پانی نجس ہے. شرعی گواہی کس چیز کا نام ہے، دو عادل آدمی آ کر کہیں کہ یہ پانی نجس ہے ہم کو معلوم ہے، یا موجودہ مراجے کے نزدیک ایک عادل بھی آ کر کہے، یعنی آیت اللہ یا کوئی اور خمینی کے نزدیک ایک عادل بھی کہے کہ یہ پانی نجس ہے تو اس کی بات مان لی جائے گی، بلکہ آپ آئے کوئی کے نزدیک ایک غیر عادل بھی آ کر کہے، بشرط یہ کہ صفا ہو یعنی قابل بھروسہ ہو. جس کی میں نے مثالیں اکثر تقاریب میں دی کہ عادل ہونا ایک چیز ہے، صفا ہونا عادل سے کم. وہ آدمی تو کچھ گناہ کرتا ہے مگر اتنا بھروسہ ہے کہ اس معاملے میں غلط بیانی نہیں کرے گا. تو بہرحال خلاصہ یہ ہوا کہ شرعی گواہی سے ثابت ہو کہ پانی نجس. شرعی گواہی کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا کوئی کے نزدیک دو عادل آدمی کہے وہ بھی ٹھیک، ایک عادل آدمی کہے وہ بھی ٹھیک، ایک غیر عادل مگر قابل بھروسہ آدمی کہے تو اس پانی کو بھی نجس مانا جائے گا. اور آپ کا سنینے کے نزدیک دو عادل کہیں تو بھی ٹھیک، ایک عادل کہے تو احتیاط واجب ہے کہ اس کی بات کو بھی مان لیں، لیکن غیر عادل چاہے جتنا ہی قابل بھروسہ کیوں نہ ہو اس کی بات کو نہیں مانا جائے گا، البتہ اگر یقین ہو گیا اس کی وجہ سے تو ایک الگ مسئلہ ہے. نمبر تین، صاحب الیقین، وہ چیز، یہ پانی جس کے ہاتھ میں ہے، جس کے اختیار میں، وہ بتا دے کہ یہ پانی نجس، چاہے یہ آدمی عادل نہ بھی ہو. مثلا ملازم ہے، نوکر ہے، ہوٹل والا ہے، گھر کے اندر کام کرنے والی عورت ہے، گھر کی عورتیں ہیں، یہ بتا دیں کہ یہ پانی جو ہے نجس. اب چاہے یہ عادل نہ بھی ہو تبھی صاحب الید ہے، یعنی اس چیز پر ان کا ہاتھ ہے، اس چیز یہ چیز ان کے استعمال میں ہے، تو ان کی گواہی بھی مانی جائے گی. میں اس کی ڈیٹیل اس لیے نہیں بتا رہا کہ یہ تین باتیں اتنی دفعہ بیان کی گئی اور آئندہ اتنی دفعہ دوبارہ ان کو بیان کیا جائے گا کہ زیادہ وقت لگانا اس پر بہتر ہے. تو ان تین طریقوں سے پتا چلتا ہے کہ کون سا پانی پاک ہے، ہر پانی پاک ہے یہ تو معلوم، ان تین طریقوں سے پتا چلتا ہے کہ کون سا پانی نجس ہو گیا. اور پھر یاد دہانی کے لیے بتا دیا جائے کہ اگر زن ہو تو زن سے کبھی نجاست ثابت نہیں ہوتی. زن کا مقصد یہ کہ شک سے زیادہ یقین کی حد تک بات نہیں پہنچی. 60%، 70%، 80%، 90% دل کہہ رہا کہ یہ پانی نجس ہوگا مگر 100% یقین نہیں. اس صورت میں 90% کو کہتے ہیں سن اور اس پانی کو پاک مانیں گے، 90% خیال کو کوئی اہمیت نہیں دیں گے، وہ بالکل بہتر. یہ ایک مسئلہ مکمل. اب اسی چیز سے متعلق ایک آخری مسئلہ جو عام طور پر پیش نہیں آتا ہے مگر کتابوں میں لکھا ہوا ہے، معلومات بڑھ جاتی ہیں اس لیے اس کو بیان کیا جا رہا، اور یہ مسئلہ ہے کہ تین طریقوں سے پتا چلا کہ کون سا پانی نجس. اس کو یقین اور یقین کے آگے تو کوئی چیز کام نہیں آتی. دوسرا طریقہ کا گواہی، تیسرا طریقہ کا جس کے ہاتھ میں وہ چیز ہے جسے اسلام میں صاحب الیت کہتے ہیں. اب اگر کبھی تعارض ہو جائے، یعنی دونوں کی بات میں اختلاف ہو جائے، ایک گروہ کہے کہ یہ چیز نجس ہے، ایک گروہ کہے کہ یہ پاک ہے، تو کس کی بات مانیں گے؟ اب اس میں تعارض کس طرح سے ہوگا؟ جس کے اختیار میں وہ چیز ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاک، شرعی گواہی کہہ رہی ہے کہ یہ نجس، شرعی گواہی سے مراد دو عادل یا ایک عادل یا عقائد کے نزدیک کے اتفاق. یہ لوگ کہہ رہے ہیں جن کے اختیار میں چیز ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاک، شریعت کی گواہی کہہ رہی ہے کہ یہ نجس. اس صورت میں اب دونوں کا مقام برابر ہے، لیکن جس کے ہاتھ میں یہ چیز ہے، جو اس کا مالک ہے، اس کی بات کو نہیں مانا جائے گا، شریعت کی گواہی کو تسلیم کیا جائے گا. یہ تو آسان مسئلہ ہے. اب جو اصل مسئلہ پیش آ سکتا ہے وہ یہ کہ دو شرعی گواہوں میں ٹکراؤ ہو رہا ہو. دو عادل کہہ رہے ہیں کہ یہ پانی نجس، دو عادل کہہ رہے ہیں کہ یہ پانی پاک ہے. ان کی بات مانے یا ان کی بات مانے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ کیونکہ عام طور پر توسیع میں یا اس قسم کے فقہی درسوں میں یہ بات بیان نہیں کی جاتی ہے، اس لیے یہ مسئلہ کم لوگوں کے علم میں ہوتا. مگر اب لوگ اس قسم کے سوال پوچھنے لگے ہیں، اس وجہ سے یہ بیان کر دینا پڑتا. دو عادل کہہ رہے ہیں پانی پاک ہے، دو کہہ رہے ہیں نجس. اب اگر دونوں عادل اپنے یقین سے کہہ رہے ہیں، یعنی دونوں آنکھوں لے کے گواہی دے رہے ہیں کہ ہم کو معلوم ہے کہ یہ پاک، وہ دو کہہ رہے ہیں کہ ہم کو معلوم ہے کہ یہ نجس ہے، دونوں اپنے دل سے کہہ رہے ہیں، اپنے یقین سے کہہ رہے ہیں، تو دونوں کی گواہی دے کر نہ ان کی بات مانیں گے نہ ان کی بات مانیں گے. اس اعتبار سے جو تمہارا مقام ہے وہی اس کا بھی مقام ہے. دونوں کی گواہی بیکار ہو گئی، معاملہ ختم ہو گیا. اچھا یہ معاملہ تو ختم ہوا، مگر اس پانی پر کیا ہوگا، اس کو ہم کیا سمجھیں؟ پھر یہاں پر ہم اپنی قانون کے کو اختیار کریں گے، یعنی یہ مانیں گے کہ جیسے کوئی گواہ آیا ہی نہیں ہمارے پاس. دو عادل ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ نجس، دو عادل کدھر ہیں جو کہہ رہے ہیں پاک. مگر ہم دونوں کے ٹکراؤ کو دیکھ کر دونوں کو نظر انداز کر دیں گے. اب اگر دونوں کو نظر انداز کیا، یعنی نہ یہ آدمی آیا نہ وہ آدمی آیا، پھر کیا مسئلہ ہوتا ہے شریعت؟ وہی مسئلہ ہوتا ہے کہ دنیا کا ہر پانی پاک ہے. یہی مانا جائے گا کہ یہ پرانے قانون کے مطابق پاک ہے، کیونکہ کسی گواہ نے آ کر ہم کو کچھ نہیں بتایا، دونوں گواہوں کو تو ہم نے ختم کر دیا. اچھا اس میں یہ بات کی یاد رکھیں کہ شریعت کی گواہی میں تعداد نہیں دیکھی جائے. فرض کیجیے کہ دو آدمی دو عادل کہہ رہے ہیں پاک، اور دس عادل کہہ رہے ہیں کہ یہ نجس. جب تک یہ مسئلہ گواہی میں رہے، یقین میں داخل نہ ہو، اس وقت کی بات یہ جملہ شاید ہر ایک کی سمجھ میں نہ آیا ہو، مگر وضاحت کا موقع نہیں کہ اگر کسی کی گواہی سے یقین ہو گیا تو بات الگ، لیکن یقین کی بات نہیں. ایک طرف دو عادل گواہ ہیں، ایک طرف دس عادل گواہ، پندرہ عادل گواہ. اب بظاہر تو یہ عقل میں آتا کہ دو کے مقابلے میں پندرہ کی تعداد زیادہ ہے، اس کی بات زیادہ صحیح ہوگی. مگر یہاں یہ نہیں چلے، یہ بھی عادل ہے وہ بھی عادل، کم زیادہ سے فرق نہیں پڑتا. چنانچہ ان دونوں کی بات کر دو، اور وہی پرانا قانون کہ ہر پانی دنیا کا پاک. تو عادلوں کی تعداد سے مسئلے میں فرق نہیں پڑے گا. جب عادلوں کی اطلاع میں آپس میں ٹکراؤ ہو جائے تو وہ اطلاع تو بیکار ہو جاتی ہے. اطلاع بیکار ہونے کے باوجود پھر ہم چلتے ہیں پرانے اصول پر کہ اگر یہ عادل بالکل بھی دنیا میں نہ ہوتے، ہمارے پاس نہ آتے، تو ہم اس چیز کو کیا سمجھتے؟ شبہ موضوعیہ ہے تو اس میں اس کو پاک سمجھتے، شبہ حکمیہ ہے تو نجس سمجھتے. یہ اصطلاحات بیان کرنا اس وقت میرا مقصد نہیں تھا، لیکن کچھ لوگوں کے لیے یہ اصطلاحات بیان کر دی ہیں. تو بہرحال یہ عادلوں کی کمائی ختم ہو گئی. اب صرف یہ دیکھنا ہے کہ اصل قانون کیا ہے. تو پانی میں اصل قانون ہے کہ ہر پانی پاک ہوتا ہے، اس کو پاک مانیں. یہ بات ختم ہو گئی. یہ مسئلہ آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی ابھی اس میں جملہ آیا کہ اگر جو دو عادل آپس میں ٹکرا رہے ہیں، دونوں اپنے علم کی روشنی میں بتا رہے ہیں، دونوں اپنے علم کی روشنی میں بتا رہے ہیں کہ ہماری معلومات یہ ہے کہ ایسا ہے مسئلہ، سب یہ بات. لیکن اگر جو عادلوں میں ٹکراؤ، عادلوں میں ٹکراؤ، تو ایک تو اپنے علم سے کہے اور ایک کہے شریعت کے قانون کی مدد سے. جو آدمی کہہ رہا ہے کہ پانی نجس، وہ کہے میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا. جو آدمی آ کر کہہ رہا ہے پانی پاک، وہ یہ کہے کہ چونکہ دنیا کا ہر پانی پاک ہوتا ہے، جب تک کہ اطلاع نہ ملے، اس لیے میں اس پانی کے بارے میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ پاک. یعنی وہ پانی کے پاک ہونے کے سلسلے میں علم استعمال نہیں کر رہا، شریعت کی سہولت اور قانون کو استعمال کر رہا. اس صورت میں مسئلہ بالکل واضح کہ ان لوگوں کی گواہی مانی جائے گی جو کہہ رہے ہیں کہ پانی نجس. جو کہہ رہا ہے کہ پانی پاک ہے اگر کہ عادل، مگر اب اس کی گواہی بیکار ہو گئی، کیونکہ اصل میں وہ گواہی دے ہی نہیں رہا، وہ تو صرف ایک قانون کو بتا رہا. اور قانون یہ ہے کہ ہر چیز پاک ہوتی ہے جب تک کہ نجاست کی اطلاع نہ ملے. جبکہ دو عادل آ کر کہہ رہے ہیں کہ نجس ہے، تو قانون تو ختم ہو گئے. تو خلاصہ یہ کہ جب عادلوں میں ٹکراؤ، یہ صرف پانی کا مسئلہ نہیں ہے، دنیا کی ہر چیز میں جہاں عادلوں میں ٹکراؤ، اگر دونوں عادل اپنے علم کی روشنی میں ایک بات کہہ رہے ہیں تو دونوں ختم ہو گئے. اس کے بعد جو اس چیز میں اصل قانون ہے اس پر عمل ہوگا. اور اگر ایک آدمی اپنا علم بتا رہا یعنی اپنا آنکھوں دیکھا مشاہدہ یا اپنا یقین, اور ایک آدمی شریعت کی کسی سہولت کو استعمال کر رہا اور اس کی وجہ سے گواہی دے رہا, اس کی گواہی صحیح غلط نہیں. یعنی آپ سے بھی اگر کوئی پوچھے کہ یہ پانی پاس ہے یا نجس, آپ کو کچھ نہیں پتا, لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پاس ہے اس کے قانون کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ دنیا کا ہر پانی پاس ہے. جب تک یہ اطلاع نہ ملی, مجھے اطلاع نہیں ملی, میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ پانی پاس. سامنے والے کو بتانے بھی ضروری نہیں کہ میں گواہی کس طرح دے رہا ہوں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں میں گواہی دے رہا ہوں کہ یہ پاس, لیکن جب ٹکراؤ ہو جائے, آپ کی گواہی اس طرح سے ہو بتانے والا آنکھوں دیکھی بات بتائے, تو اس کی بات کو مانا جائے گا. اس کے ساتھ ہی قلیل اور پر پانی کے سارے مسئلے مکمل ہو گئے. ارادہ یہ تھا کہ اس کے فوراً بعد اب مطالعات کا سلسلہ شروع, مگر یہ دیکھا گیا کہ جب پانی کی بات ہو ہی رہی ہے تو مختصر مختصر جاری اور کنویں اور بارش کے پانی کو بھی بیان کر دیا جائے, اس کے بعد میں پھر الگ سے اس کے لیے گفتگو کرنا مشکل بھی ہوگی. اور جو الفاظ اور جو طریقہ مسائل کا آپ کے ذہن میں اس وقت ہے, بھولنے کے بعد پھر سمجھانا مشکل ہو جائے گا. تو بہت مختصر گفتگو ہوگی. جاری پانی کنویں کا پانی دونوں کچھ آج اور کچھ آئندہ جمعے کی تقریب میں مکمل ہو جائیں گے. بارش کا پانی کیونکہ ہمارے کام آنے والا پانی ہے, اس پر ذرا تفصیلی گفتگو ہوگی. اب مختصر مختصر مسائل جن کی کیونکہ ہمیں ضرورت تو نہیں ہے مگر واجبات بھی شامل ہیں, ان کا سیکھنا بعض لوگوں کے لیے اس لیے ان کو بتایا جا رہا. تو اب شریعت میں پانی کی مطلق پانی کی دو قسمیں, ایک وہ جس کا مادہ نہیں یعنی نکلنے کی جگہ نہیں ہے, کوئی سورس نہیں, وہ اس کے مسئلے ختم ہو گئے کہ یا وہ قلیل ہوتا ہے یا وہ کثیر ہوتا ہے. اب آئیے وہ پانی کہ جس کے زمین سے نکلنے کا ایک مقام ہے, سورس ہے, سر چشمہ ہے, ایک منبع ہے, اس میں سے پانی نکلتا. جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس کی بھی دو قسمیں ہیں, یا تو پانی زمین میں سے نکل رہا ہے یا پانی آسمان میں سے آ رہا. آسمان میں سے آ رہا ہے تو بارش کا پانی ہے, آئندہ جمعے کو اس کی گفتگو ہو. زمین سے اگر نکل رہا تو اس کے مسائل آج بیان کیے جائیں. زمین سے نکلنے والے پانی کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک وہ پانی جو زمین سے نکلتا ہے اور نکلنے کے بعد وہیں پہ ٹھہر جاتا ہے, اسے کہا جاتا ہے کنویں کا پانی. اور ایک پانی وہ ہے کہ جو زمین سے نکلتا ہے اور نکلنے کے بعد بہنے لگتا ہے. تو ہر وہ پانی جو زمین کے اندر سے ابل کے نکلے اور نکلنے کے بعد بہنے لگے اسے جاری پانی کہا جاتا ہے. جاری پانی کے سلسلے یعنی معلومات میں اضافے کے لیے ڈیٹیل تو بعد میں آئے گی. سب سے بڑی سہولت اور فائدہ تو یہی ہوتا ہے جاری پانی کا کہ اس میں اگر کسی بھی نجاست کو پاک کریں, ایک دفعہ میں دنیا کی ہر نجاست پاک ہو جاتی ہے. اور اگر کپڑا وغیرہ ہے تو اس کو نچوڑنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی, جاری پانی میں ڈالا اور نکال لیا وہ پاک ہو گیا. جس کی وجہ سے کچے رنگ کا کپڑا جو ہے اسے جاری پانی میں پاک کرنے سے بڑا آسانی کے ساتھ تصویر کا عمل مکمل ہو جاتا. یہ مختصر ہے البتہ اس کی ڈیٹیل بعد میں آئے. تو جاری پانی جو زمین سے نکلتا ہے اور نکلنے کے بعد بہنے لگتا ہے, چاہے یہ زمین کے اوپر بہے جیسے دریا ہے, جیسے سمندر ہے, جیسے نہریں, یا یہ کہ زمین کے اندر سے نکلے اور اندر ہی اندر بہتا چلا جائے جیسے کاریز وغیرہ ہوتی ہیں بلوچستان میں, یا اندرونی نہریں ہوتی ہیں, وہ بھی جاری پانی کا جائے گا. یعنی زمین سے نکل کے بہنا ضروری, یہ ضروری نہیں ہے کہ زمین کے اوپر بہے یا زمین کے نیچے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ وہ پانی جو بہتا چلا جا رہا مگر کیونکہ عام طور پر جاری پانی میں غلط فہمی ہوتی ہے کہ جاری پانی بہنے والا پانی نہیں, یہ نہیں, دو شرطیں, زمین سے ابلے نکلے اور پھر بہے. اب اگر کوئی ایسا پانی ہے جو بہ تو رہا مگر اس کا کوئی مادہ نہیں, نکلنے کی جگہ نہیں, بس بہتا چلا جا رہا, بطور مثال ہو سکتا ہے بالکل صحیح مثال نہ ہو لیکن بطور مثال پہاڑ پر برف ہے اور وہ برف پگھل کے بہ رہی, زمین سے پانی نکل کے نہیں بہ رہا, برف ہے, برف پگھلتی جاتی ہے, بہتی چلی جا رہی. اب یہ ہو سکتا ہے کہ 2000 میل لمبا دریا بن جائے اور سارا پانی بہ رہا ہو مگر یہ جاری پانی نہیں کہلائے, یہ زیادہ سے زیادہ پر پانی کہلا سکتا ہے. اس اعتبار سے کہ اس کا کوئی سرچشمہ نہیں ہے, کوئی منبع نہیں, برف ہے, محدود برف ہے, اس کو پگھلا کر پگھلا کے پانی بنایا جا رہا ہے, یہ جاری پانی نہیں ہے. جاری پانی کی بنیادی شرط یہ کہ زمین کے اندر سے اس کے نکلنے کی جگہ یا مقام ہو, منبع ہو, سورس ہو, سرچشمہ ہو, اس میں سے نکلے اور اس کے بعد بہنے لگے. پانی بہتا ہوا پانی کو جاری پانی نہیں کہنا تھا. تو اسی لیے علماء ایک تیسرا مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ اگر ہمارے سامنے دنیا میں کہیں بھی ایک بہتا ہوا پانی آ گئے, پانی ہے بہتا چلا جا رہا, یہ شک پیدا ہو گیا کہ اس پانی کا کوئی سرچشمہ ہے یا نہیں, پانی یوں ہی بہایا جا رہا ہے یا زمین سے نکل کے بہ رہا ہے؟ پھر علماء کہتے ہیں کہ اس صورت میں اس کو جاری نہیں مانو بلکہ یہ عام پانی کہا جائے، عام پانی، وہ پانی جو پر اور قلیل ہوتا ہے، اس کی مقدار دیکھی جائے گی، زیادہ ہے تو پر، کم ہے تو قلیل، جاری پانی نہیں کہا جائے گا. تو ہر وہ پانی جس کے بارے میں شک ہو جائے، بہتا ہوا تو نظر آ رہا اگر شک ہو جائے کہ اس کا کوئی سرچشمہ ہے، زمین سے نکل کے بہ رہا ہے یا ویسے ہی بہتا چلا آ رہا، اس کو کبھی جاری پانی نہیں کہا جائے گا. اور اسی وجہ سے یہ ایک اور مسئلہ آتا ہے کہ اس پانی اگر ذرا سی نجا تک گرے اور اس کی مقدار سر سے کم ہے تو یہ فوراً نجیس ہو جاتا ہے آقائے خوئی کے فتوے میں اور آقائے خمینی کے فتوے میں، یہ فرق رہتا ہے. اس کا حل اور راز وہی ایک مسئلہ، جس بات پانی کے بارے میں پتا نہ ہو کہ وہ قلیل ہے یا کثیر، کوئی صاحب کہتے ہیں کہ نجاست پھر سے ہی وہ نجیس ہے، خمینی صاحب کہتے ہیں کہ پاک. بہرحال یہ ڈیٹیل کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ جاری پانی کا مسئلہ اتنا پیش نہیں آتا ہے. تو جاری پانی کی تعریف بیان ہو چکی، وہ پانی جو زمین سے نکل کے ابلے اور بہتا چلا جائے. اگر خالی بہنے والا پانی ہے تو وہ بھی جاری پانی نہیں، اور اگر بہتا ہوا نظر آ رہا ہے، پتا نہیں کہ اس کی اصل کیا ہے، کس طرح سے بہ رہا ہے، تب بھی وہ جاری پانی نہیں. تو اب یہ کہ جاری پانی کی جو تعریف ابھی بیان کی گئی، تو اس کا مقصد کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، اس سے ہم کو ملتا کیا ہے؟ اس پانی، اس پانی کا سب سے بڑا فائدہ تو یہی کہ یہ پانی اس میں نجاست گر جائے تو یہ نجس نہیں ہوتا جب تک کہ اس میں تبدیلی نہ آ جائے، یعنی اس کے رنگ، اس کا رنگ یا بو یا مزہ نہ بدلے. اس کے اندر بھی ایک بڑا ڈیٹیل مسئلہ ہے، اس کو بہت توجہ سے سنیے گا. یہ مسئلہ نہ ہمارے کام آنے والا ہے نہ آپ کے، مگر معلومات میں اضافے کے لیے بھی ہے اور توسیع میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے تو اکثر لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے. کوشش کریں کہ یہاں سننے کے بعد جا کر اسے پڑھیں. جاری پانی زمین پہ نکل کے بہتا چلا جا رہا، اگر اس میں کوئی نجاست گر جائے، چاہے کم ہو یا زیادہ ہو، یہ پانی اس وقت تک نجس نہیں ہوگا جب تک کہ اس کا رنگ یا اس کی بو یا اس کا مزہ نہ بدلے. یہ تو ہو گیا ایک مسئلہ. اب یہ بات کہ اس میں اگر کوئی نجاست گری اور رنگ یا بو یا مزہ بدل گئے تو کیا ہم اسے پاک مانیں گے یا نجس؟ یہ ہے مسئلہ، کس طرح پاک مانے، کس طرح نجس. پہلا مسئلہ تو یہ تھا کہ جب تک کہ رنگ اور بو اور مزہ نہ بدلے یہ بالکل پاک، وہ تو ہے پاک. اور اگر یہ رنگ اور بو اور مزہ بدل گیا تو کیا یہ نجیس ہے یا نہیں، اس میں تھوڑی ڈیٹیل. وہ ڈیٹیل کیا ہے؟ وہ ڈیٹیل یہ ہے کہ رنگ اور بو اور مزہ جو بدلا، پورے پانی کا تو بدل نہیں سکتا ایک ساتھ. جاری پانی، جاری پانی پانی ہے، پیسہ چلا آ رہا، رنگ اور بو اور مزہ بدلا تو کسی ایک حصے کا بدلتا ہے. اب یہ حصہ اگر اس طرف ہے جدھر اس کا سرچشمہ ہے، نکلنے کی جگہ اس طرف ہے، یہ حصہ جس کا رنگ اور بو اور مزہ بدلا، تو رنگ اور بو اور مزہ بدلنے کے باوجود یہ نجس نہیں، یہ بالکل پاک. یعنی جاری پانی کا وہ حصہ جس میں نجاست کے گرنے سے رنگ اور بو اور مزہ بدل گیا، مگر وہ حصہ ہے تبدیلی اس طرف ہوئی ہے جو سرچشمے کے قریب، تو وہ پاک. پھر وہ دوسرا حصہ جو سرچشمے سے دور ہے، وہ عام پانی مانا جائے. اگر اس کی مقدار پر ہے تو وہ بھی پاک، پر سے کم ہے تو اس کو نجس مانا جائے گا. بطور مثال میرے بائیں ہاتھ پر فرض کیجئے کہ اس طرف سے پانی ہے، سرچشمہ ہے، زمین سے نکلا اور بہتا ہوا ادھر چلا جا رہا، اس کے اندر ایک نجاست آتی تھی اور اس میں ایک حصے کا رنگ اور بو اور مزہ بدل گیا. فرض کیجئے کہ جہاں پر یہ مائک ہے یہاں پہ رنگ اور بو اور مزہ بدلا ہے، تو اب ادھر کا جو حصہ ہے، ادھر اس سائڈ پہ سرچشمہ تھا جہاں سے پانی نکلا، یہ جو تبدیلی ہوئی ہے، یہ جو تبدیلی جس پانی میں ہوئی، یہ پانی جو ہے یہ تو پاک، ادھر والا جتنا پانی ہے سرچشمے سے لے کر یہاں تک کا جتنا پانی ہے یہ پاک، تبدیلی کے باوجود پاک. اور تبدیلی کے آگے وہ حصہ جو اس سے دور ہے، یعنی جہاں سے پانی ابل کے نکل رہا، اس کے اور تبدیل شدہ حصے کے درمیان جتنا پانی ہے وہ سب پاک ہے، وہ تبدیل شدہ پانی بھی پاک. اور ادھر کا پانی سرچشمے کے دور، اس تبدیلی کے دوسری طرف، اسے عام پانی مانا جائے. اس کے بعد والا پانی اگر مقدار میں پر ہے تو پر کا مسئلہ چلے گا کہ اس میں تبدیلی جب تک کہ نہ ہو وہ پاک، اور اگر پر سے کم ہے تو وہ قلیل، قلیل ہے اور اس نجاست والے پانی سے ملا ہوا. عجیب مسئلہ ہے کہ خود یہ پانی نجس نہیں، اگر اس سے ملا ہوا پانی جو ہے اس کی وجہ سے نجس ہو جائے گا. کیونکہ یہ مسئلہ اتنا تو پیش آتا نہیں، تو ابھی میں لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے مجھے بیان کر دینا پڑا. اس سے زیادہ اس کی ڈیٹیل بتانے کو میں اس وقت نہ حاصل سمجھ رہا ہوں. اب اسی سلسلے میں ایک مسئلہ اور، کہ جاری پانی وہ پانی ہے جو زمین سے ابلے اور بہے. اس پانی سے جو ملا ہوا پانی وہ بھی جاری پانی کہلائے گا. جیسے میں نے ایران کی مثال دی کہ جاری پانی بہ کہیں رہا, اگر وہاں سے ہم نہریں کاٹ کے یا پائپ ڈال کر اس پانی کو اپنے گھروں میں لے آئے تو اب زمین سے نکل کے بہتا ہوا دریا چلا جا رہا ہے سمندر کی طرف. اگر اس کے آس پاس جو نہریں نکالی گئی ہیں, جو ہاؤس بنائے گئے ہیں, جو پائپ ڈالے گئے ہیں, اس کا پانی بھی سارا جاری پانی بن جائے گا. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ جیسا میں نے کہا کہ کچے رنگ کا کپڑا یا پیشاب کی نجاست وغیرہ صاف کرنے میں بڑا فائدہ ہوگا. دو تین مسئلے اور بچتے ہیں جاری پانی کے, وہ انشاءاللہ آئیں گا. کنویں کے پانی کے دو مسئلے, یہ پانچ مسئلے سن لیجیے آپ. غیر متعلق گفتگو جو فی الحال واجبات میں شامل نہیں, یہ مکمل ہو جائے پھر بارش کا پانی تو پیش آنے والا مسئلہ ہے, اس سے زیادہ تفصیل کے ساتھ گفتگو کی جائے گی. مسائل کا وقت ختم ہوا, ایک مرتبہ ضرور بھیجے. خانہ کبیرہ میں شرک باللہ وہ گناہ ہے کہ جس کا تذکرہ ہو رہا تھا, اور یہ بیان کیا جا رہا تھا کہ یہ وہ گناہ ہے کہ جسے پروردگار عالم لغوین عظیم کہہ کر عظیم گناہ قرار دیا. لفظ عظیم قرآن کریم میں بہت کم استعمال ہوتا, لیکن جس مقام پہ استعمال ہوا تو ساری چیزیں ایسی کہ اگر کسی اچھائی میں استعمال ہوا تو وہ اچھائی ایسی کہ ساری اچھائیوں سے پلٹ, اور اگر کسی گناہ کو بیان کرنے کے لیے آیا کہ عظیم گناہ ہے تو وہ گناہ سارے گناہوں سے پلٹ. لیکن شرک اس کائنات کا سب سے بڑا گناہ ہے, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. یہی وہ گناہ ہے کہ جس کے خاتمے کے 1,24,000 انبیاء, 12 امام اور خدا کے دوسرے اولیاء دنیا میں مسلسل آتے رہے, اور سب کا پیغام ایک تھا, طریقہ الگ الگ ہو سکتا. یہ شرک جس کو ہر شخص اپنے ذہن میں جانتا ہے کہ اس سے مراد کیا, پانچ قسموں میں تقسیم, یا خدا کی ذات میں کسی کو شریف بنایا جائے, یا خدا کی صفات میں کسی کو شریف بنایا جائے, یا خدا کے افعال میں کسی کو شریف بنایا جائے, یا خدا کی عبادت میں کسی کو شریف بنایا جائے, یا اطاعت میں کسی کو شریف بنایا جائے. یعنی ذات کا شرک, صفات کا شرک, افعال کا شرک, عبادت کا شرک اور اطاعت کا شرک, یہ پانچ شرک. اس میں سے پہلا شرک یعنی شرک ذات, یہ وہ ہے کہ عام طور پر کوئی مسلمان جان بوجھ کر یا نادانستہ یہ گناہ تو انجام نہیں دیتا, اس لیے اس کی تفصیل بتانا بیکار ہے. وہ قطر یہ کہ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ کہ بہرحال اس کائنات کا پروردگار ایک ہی, وہی مبدا ہے, وہی منتہا, اسی سے کائنات کا آغاز اور وہی کائنات کا ختم کرنے والا, اس کے علاوہ اور کوئی ہستی اس کائنات میں نہیں. لیکن شرک صفات اور باقی جو شرک, یہ وہ ہے کہ جس کے اندر مومن سے ایسی غلطیاں ہوتی کہ امام معصوم کو کہنا پڑا کہ مومن بھی پانچ قسم کے شرک ایسے ہیں کہ جو انجام دیتا رہتا. البتہ یہ میں نے پچھلے جمعے کو بیان کر دیا تھا کہ یہ شرک کی قسمیں آ رہی, یہ شرک ہے مگر وہ شرک نہیں ہے کہ جس سے آپ مشرک بن جائیں, بلکہ ہمارا موضوع یہ نہیں ہے کہ انسان کے عقیدے میں خرابی جائے, ہمارا موضوع ہے گناہان کبیرہ. تو بہت سی ایسی چیزیں ہوتی کہ جو ہے تو گناہ مگر الفاظ ایسے استعمال ہوتے ہیں کہ ایسا لگتا کہ یہ تو اسلام کے دائرے سے نکلنے والی بات ہو رہی. دو ہفتے پہلے کی روایت کہ ترک نماز کو امام نے کہا وہ کفر, اب کہ ترک نماز کفر مگر گناہان کبیرہ کے اعتبار سے, عقیدے کے اعتبار سے آدمی کافر نہیں بنتا. تو اب جو شرک کی قسمیں آپ سنیں, اس میں دو طریقے سے علماء گفتگو کرتے ہیں. ایک تو وہ پہلو بتائیں جس سے انسان حقیقی مشرک ہو جاتا, اسلام سے نکل گئے, نجس ہو گیا, نکاح ٹوٹ گیا, مان اس کے ہاتھ سے لے لیا گیا, وہ ہمارا موضوع نہیں. اور ایک وہ شرک ہوتا کہ جس کے کرنے سے انسان مشرک تک تو نہیں پہنچتا مگر گناہگار ضرور ہوتا, ہم وہی پہلو بتا رہے ہیں. تو دوسری چیز ہے شرک صفات, یعنی جو خدا کی مخصوص صفتیں اور خدا کی مخصوص صفتوں کے بارے میں اصول کہ کائنات کی ہر اچھی صفت پروردگار عالم کی صفت, تو جو پروردگار عالم کی صفات ثبوتیاں جن کو خدا کی عین ذات ماننا, شاید پر ذات نہ ماننا, یہ عقیدہ رکھنا کہ جب سے خدا انہی صفات کے ساتھ اور کوئی دور ایسا نہیں آیا کہ خدا ہو اور یہ صفتیں نہ ہو, یہ عقیدے کے اعتبار سے میں گفتگو کر رہا ہوں جو میرے موضوع کا خارج. اور اسی طریقے کسی میں یہ عقیدہ آتا کہ جو خدا کی صفات ہے وہ اگر کسی انسان میں پائی جاتی تو یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ صفتیں اس کو خدا ہی نے عطا کی, اس کی اپنی صفتیں نہیں, خدا کی جانب سے اس کو یہ صفتیں ملی. اور یہ مسئلہ اگر انسان سمجھ لے تو وہ جو آج کل شرک شرک کا شور وہ سب ختم ہو جاتا. یعنی پروردگار عالم کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ ولی ہر ایک پریشان حال کی پریشانی کو دور کرتا. اب اگر کسی اور کو ہم ولی مانے کس اعتقاد کے ساتھ کہ اس کی ولایت خدا جیسی, یعنی جس طرح خدا نے اپنی صفتیں کسی سے لی نہیں, جب سے خدا ہے اس وقت صفتیں وہ شخصیت کی ایسی کہ اس کے پاس صفتیں کسی کی ہے نہیں, خود اس کی اپنی عین ذات یہ عقیدہ شرک بن جائے گا. لیکن یہ مانے کہ پروردگار عالم اپنی یہ صفت اس کو دی دینے والا خدا, اور خدا کی طرف سے ملنے کے بعد اب وہ شخص خود حلال مشکلات ہے, تو یہ شرک نہیں ہے بلکہ یہ عین ایمان. مگر عام طور پر اس فرق کو لوگ نظر انداز کرتے ہیں تو خدا کی مخصوص صفات ان کے بارے میں عقیدہ یہ کہ یہ خدا کی عین ذات, یہ خدا نے ان کو کسی سے حاصل نہیں کی بلکہ خدا نے خود بھی ایسا نہیں آہستہ آہستہ کر کے حاصل کیا, پہلے نہیں تھی اور پھر خدا میں یہ صفت آئی, بلکہ جب سے خدا ہے اس وقت یہ صفتیں. اور یہی صفتیں خدائی صفتیں اگر غیر خدا میں پائی جا رہی تو پروردگار عالم کی وجہ سے پروردگار عالم کا دیا ہوتا. اور اسی لیے روایات کے اندر اس کو برا سمجھا گیا کہ انسان اپنی زبان جس قسم کے الفاظ اور جملے نکالے کہ جس سے یہ ظاہر کہ وہ اپنے آپ کو خود مستقل سمجھ رہا کہ جیسے یہ چیز میری اپنی چیز. ہارون کی روایت جو امام معصوم کے حوالے سے میں نے بیان کی تھی کہ اس نے یہ اعلان کیا کہ یہ دولت میری حاصل کردہ دولت جس کا مالک میں, میری دولت. اب یہ اس طرح سے میری کہہ کے دولت کو اپنی دولت کہنا حرام نہیں, گناہ نہیں. لیکن اگر انداز ایسا کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ اس کے ذہن میں خدا کا تصور نہیں اور یہ سمجھ رہا کہ صرف میری ذہانت, صرف میری صلاحیت, صرف میری طاقت, تو یہ بھی شرک سے پاک ہو گیا. اسی طرح سے وہ مشہور واقعہ کہ پیغمبر اسلام مسجد نبوی میں اپنے حجرے میں تشریف فرما, دروازے پر کسی نے دستک دی, پیغمبر نے سوال کیا کون, تو پیچھے سے جواب آیا انا, یعنی میں. پیغمبر اسلام اتنا سنتے جلال کے عالم میں باہر آتے اور دروازہ کھول کے اس آدمی کو مخاطب کرتے ہیں انتہائی جلال کے عالم کہ خبردار آئندہ کبھی کسی کے جواب میں میں نہ کہنا, میں کا لقب, میں کا پتا صرف خدا کی ذات کے لیے سزاوار ہے, وہی ہے جو کہہ سکتا انل جبار, انل قہار, انل خالق, میں ہوں جبار, میں ہوں قہار, میں ہوں پیدا کرنے والا. کسی انسان کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ اپنے آپ کو میں کر کے تعارف کرائے. اب یہاں پر میں کر کے جواب دینا حرام نہیں, مگر یہی وہ طریقہ جو ایک دن انسان کو اس مندر پہ لے جاتا جہاں جانے کے بعد وہ ہر جگہ پر سوائے اپنے اور کسی کی اہمیت کو سمجھنے کو تیار نہیں. اگر کسی پر احسان کیا تو دس دفعہ جتایا جاتا کہ میں نے تم پر احسان کیا. اگر کسی کا کام کیا تو 50 مرتبہ تذکرہ کیا جاتا کہ میں نے تمہارا کام کیا. خدا کا تصور چیز سے نکل جاتا. یہ تو وہ طریقہ جو معصومین کا تھا کہ پروردگار عالم کا شکر کہ ہمارے اس نے ہمارے واسطے اور ہمارے طریقے سے تمہاری مدد کی ہے. اور ایک یہ طریقہ کہ جیسے سب کچھ ہم ہی نے کیا, یہ بھی شرک سے پاک. یہ بھی وہ شرک ہے کہ جو انسان کو گناہگار کر دیتا. لیکن ہمارے معاشرے میں یہ مہاراج یہ بھی اتنا زیادہ رائج نہیں. شرک کی تیسری قسم, ہاں یہ وہ چیز ہے جو تھوڑا بہت ہمیں اپنے مومنوں کے ماحول میں نظر آتی. امام معصوم کی روایت میں 5 چیزیں بتائی گئی, مگر وہ 5 الگ الگ چیزیں تھیں. اس اعتبار سے اس روایت کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے آپ کے سامنے پیش کیا جائے. شرک کے افعال, یعنی وہ خدا کے جو افعال, پیدا کرنا, مارنا, زندہ کرنا, رزق دینا, زندگی دینا, بیماری دینا, شفا دینا, جو خدا کے اپنے مخصوص افعال, ان میں سے کسی اور کو خدا کا شریک قرار دینا. اور یہ تصور کرنا کہ جس طرح خدا رزق دیتا اسی طریقے سے کوئی اور بھی رزق دے سکتا, جس طرح سے خدا زندہ کرتا اسی طرح سے کوئی اور بھی زندہ کر سکتا, جس طرح سے خدا موت دیتا اسی طرح سے کوئی اور بھی موت دے دیتا, یہ بھی شرک کی قسم. اور یہ وہ قسم کہ اگر انسان الگ اعلان یا عقیدہ رکھے تو وہ یقیناً کافر ہو جاتا. اور یہ میرے موضوع سے خارج. اور کسی شرک کے افعال ایک وہ چیز ہوتی کہ انسان یہ عقیدہ تو نہیں رکھتا مگر اپنی زبان سے ایسے جملے نکالتا جس کی وجہ سے وہ شرک کے افعال کا گناہگار اور مجرم بن جاتا. ابھی میں مثالیں دے رہا ہوں. اب اس کے اندر خدا کے افعال میں کسی کو شریک کرنا, خدا کی مانگ شریک کرنا, یہ شرک. لیکن اگر یہ عقیدہ رکھنا کہ پروردگار عالم اسی کے حکم سے مخلوقات زندہ ہوتی ہیں اور مرتی, رزق پاتی, تو لیکن یہ طاقت اور اختیار پروردگار عالم نے کسی اور کو بھی دیا ہوا یعنی جس کو یہ اختیار ملا خدا کی طرف سے ملا, خدا کی وجہ سے ملا, وہ خود اتنا با اختیار نہ تھا, پروردگار نے اختیار دیا. یہ بہرحال نہ شرک ہے, نہ حرام ہے, نہ گناہ. شرک فی الافعال, افعال خدا میں کسی کو شریک کرنا. روایت یہ بتا رہی, نمرود کا واقعہ تو آپ نے سنا, روایت یہ بتا رہی کہ شداد کا گناہ یہی بس بیان کیا جاتا ہے. شداد کہ جسے دشمنان دین میں سے ایک بدترین دشمن قرار دیا, اس کا شرک یہی قرار دیا جاتا کہ وہ شرک پھر افعال کی منزل پر پہنچ چکا. وہ مشہور روایت جو آپ نے اکثر سنی, مختصر کر کے بیان کر رہا ہوں, حضرت ہود کے زمانے کا واقعہ. بعض روایتوں میں تو یہاں تک ہے کہ حضرت ہود کا شداد سے کوئی رشتہ بنتا, کہ حضرت ہود جب شداد کے پاس گئے اور جا کر کہا تھا کہ پروردگار عالم نے تجھے اتنی نعمتیں عطا کی, ساری دنیا پہ تیری حکومت, پچھلے ہفتے بھی آئے کہ چار ایسے انسان جنہیں پروردگار عالم نے ساری دنیا کی حکومت عطا کی, لیکن عدل کے تقاضے کے مطابق دو مومن تھے اور دو کافر, نمرود اور شداد. خدا نے تجھے اتنی بڑی حکومت دی, اب تو خدا کی عبادت کر. تو اس نے ایک مرتبہ سوال یہ کیا کہ اگر میں تیرے خدا کو مان لوں تو یہ تو بتا کہ تیرا خدا مجھے دے گا کیا, اس کے بدلے میں مجھے ملے گا کیا. حضرت عود نے جنت کا تذکرہ شروع کیا, جنت ملے گی. سوال کرتا ہے کہ جنت کسے کہتے ہیں؟ حضرت عود جنت کی تفصیل بتا رہے ہیں, جس قسم کے باغات ہوں گے, مجھ پر امبر کی زمین ہوگی, سونے اور چاندی کے محل ہوں گے, پھول اور غلمان ہوں گے, دودھ اور شہد کی بہتی ہوئی نہریں ہوں گی, ساری تفصیل مکمل کی. تو شداد کا جملہ یہ تھا, شرک کے خلافات. شداد کا جملہ یہی یہ جنت اسے لے کے میں کیا کروں گا, ایسی جنت تو میں خود اپنے ہاتھ سے بنا سکتا ہوں, یہ جنت بنانا میرے لیے کون سی مشکل چیز, میں خود اس کو بنا سکتا ہوں, اس لیے میں کسی کا محتاج نہیں ہوں اس جنت کے حاصل کرنے میں. امام کہہ رہے مومن کا جہاں پہ امام شرک یاد دلا رہے, وہ کہہ رہے کہ بہت سارے صاحبان ایمان ایسے ہوتے جو ہیں مومن مگر مشرک بن جاتے ہیں اسی ایک عقیدے کی کمی کی وجہ سے, جو شداد میں تھا کہ جب میں یہ خود بنا سکتا ہوں تو میں خدا کی عبادت کیوں کروں, میں خدا کا محتاج کیوں بنوں. پھر وہ تفصیلی واقعہ آپ سنتے ہوں گے کہ جنت بنائی گئی لیکن جنت میں جانے سے پہلے اس کی روح کو قبض کر لیا گیا. امام معصوم کہہ رہے بس اسی لیے ایمان کی پہلی منزل یہ کہ انسان دو چیزوں میں خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے, یہ دونوں شرک فی الافعال. گناہ کبیرہ شرک سے بچنے کے لیے دو چیزوں میں خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. پہلی چیز امام کہہ رہے وہ حد کو توحید, توحید کی حد کہاں, توحید کا آغاز کہاں سے ہوتا, اللہ یخاف غیر اللہ, خدا کے علاوہ کسی سے ڈرو نہیں, خدا کے علاوہ کسی سے خوف زدہ نہ. تو شرک فی الافعال پہلی چیز جو مومن کو ذہن میں رکھنا وہ یہ کہ شرک سے بچنے کے لیے ضروری کہ سوائے خدا کی کسی کا خوف انسان کے ذہن میں نہ ہو. خوف کیوں پیدا ہوتا, اسی وجہ سے پیدا ہوتا کہ اگر میں نے خدا کی بات نہیں مانی وہ مجھے قتل نہ کر دے. گویا ہم نے ذات الہی کے ساتھ اس کو شریک کر لیا اس معاملے میں کہ وہ اپنی مرضی سے جسے چاہے مار سکتا. خوف کیوں پیدا ہوتا کہ اگر ہم نے اس کی بات نہ مانی تو وہ ہم پر رزق کا دروازہ بند کر سکتا, رزق دینے میں ہم نے خدا کے ساتھ کسی اور کو شریک کر لیا. خوف تو پیدا ہوتا اگر ہم نے اس کی بات نہیں مانی تو وہ ہمیں بے عزت و بے آبرو کر سکتا, عزت دینے میں ہم نے خدا کے ساتھ کسی اور کو شریک کر لیا. تو امام کہہ رہے حد التوحید یعنی توحید کا آغاز جو ہے پہلی منزل جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ یخاف غیر اللہ, اللہ کے سوا کسی کا خوف تمہارے دل میں پیدا نہ ہو, اور اللہ کے سوا کسی اور کا خوف اسی وقت پیدا نہ ہوگا جب ہمیں یہ بتاؤ کہ ہمارا بچانے والا بھی صرف خدا, ہماری حفاظت کرنے والا بھی صرف خدا, ہمیں روزی دینے والا بھی صرف خدا. واسطے ہو سکتے, وسیلے ہو سکتے, ذرائع ہو سکتے, مگر پروردگار عالم کی مرضی اور پروردگار عالم کی مشیت کے بغیر کوئی واسطہ بھی ہماری مدد نہیں کر سکتا. تو یہ ضروری کہ انسان غیر خدا کا خوف اپنے دل سے نکالے. بس اب یہ فیصلہ کرنا بہت آسان کہ کیا ہمارے پاس شرک افعالی ہے یا نہیں. اگر ہم یہ دیکھیں کہ کسی بھی کام کسی بھی امر ہم خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈر رہے, دنیا کے کسی شخص کا خوف ہمارے دل میں نہیں, تو اس کا مطلب یہ کہ اس منزل میں ہم پورے اتر رہے ہیں. اور اگر کسی نہ کسی کا خوف ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ابھی مکمل طور پر ہم شرک سے پاک نہیں ہو سکے. البتہ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ بعض باتیں ایسی ہوتی ایک دوسرے کے بہت قریب قریب ہوتی, اس لیے انسان ذرا سا ذہن کو استعمال نہ کرے تو دھوکہ کھا سکتا. خوف الگ چیز, اصل احترام الگ چیز, حکم شریعت کی وجہ سے کہیں رک جانا الگ چیز, اور اپنے دل کے ڈر کی وجہ سے کہیں رک جانا الگ چیز. کیونکہ اس کا مطلب کوئی یہ بھی نکال سکتا کہ میں خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا ہوں. چنانچہ جب کوئی ظالم میرے سامنے آئے گا تو میں ضرور اس کا مقابلہ کر کے اسے قتل کروں گا. وہ مجھے مار تو سکتا ہی نہیں, مارنے والی تو ذات الہی. مگر یہ ہم توحید پر عمل نہیں کر رہے بلکہ یہ خود ہم گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں. اس لیے کہ ظالم کے مقابلے پہ کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا یہ بتانے والی شریعت, شریعت کے دائرے میں رہنا. تو ایسا نہ ہو کہ شرک سے بچنے کے لیے ہم کسی اور گناہ میں اپنے آپ کو مبتلا کر لیں. تو باہر حرام چیزوں کی اجازت دے دی گئی. اگر رزق کی پریشانی ہوتی بہت مقامات پر بعض کیسز میں کچھ لوگوں کو مثلا داڑھی بنوانے کی اجازت بھی مل پائی, کچھ لوگوں کو سعودی ادارے میں کام کرنے کی اجازت بھی مل گئی. تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جن کے لیے وہ چیز جائز وہ یہ سمجھ کر کہ میں جن کی افواہی کر رہا ہوں اس سے اپنے آپ کو بچائیں. بچانا بہت اچھا اگر اپنی عقل استعمال کر کے نہیں بلکہ شرک کے افعال سے نکل کر شریعت کے دائرے میں ہم کو داخل ہونا. اب اگر ہم کسی مقام پر دبے, اب اگر ہم کسی کی بات کو مان لیں, اب اگر ہم کسی گناہ میں خاموش ہو جائیں, تو اگر اس کے ڈر سے خاموش ہو رہے تو یہ شرک ہے جو ہمارے اندر موجود. اور اگر اس کا ڈر نہیں بلکہ حکم خدا ہمارے قدموں کو پکڑے ہوئے تو یہ ہے عین توحید. صرف شرک سے نکلنا ہی کافی نہیں بلکہ توحید کے اندر داخل ہونا بھی ضروری. یہ غلط فہمی ہو سکتی تھی اس لیے مجھے وضاحت کرنا پڑی. مجھے اندازہ کہ آج کی تفریح ذرا کچھ سوکھی سوکھی تفریح ہوگی کیونکہ بعض بڑے اہم مسائل ہیں جنہیں واضح کرنا. تو معصوم نے کہا کہ افعال کے شرک سے بچنے کے لیے دو چیزیں ضروری, اللہ یقاف غیر اللہ, پہلی چیز یہ ہے کہ خدا کے علاوہ کسی سے نہ ڈرو, اور دوسری چیز لا یرجو منکم احدا الا اللہ, سوائے خدا کے کسی سے کوئی امید وابستہ نہ کرو, کسی کے بارے میں خیال نہ کرو کہ وہ تمہیں فائدہ پہنچا سکتا. پہلا حصہ کسی کے بارے میں نہ سوچو کہ وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتا, یہی سوچتے رہو کہ سوائے خدا کے اور کوئی نہیں. اور اسی طرح امیدوں کا واسطہ, کسی سے امید وابستہ کرنا, برا میرا کام کر لے گا, برا کے ذریعے میری پریشانی دور ہو جائے گی, برا شخص ہے کہ جس سے اگر میں تعلقات بنا لوں تو مجھے فائدہ ملے گا. امام کہہ رہے ہیں کہ دوسری چیز یہ کہ اللہ کے سوا اور کسی سے تمہیں امید نہیں ہونا چاہیے. اگر ظاہر میں وہ آتی نظر آ رہا, یہاں بھی وہی غلط رہے گی, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارا اچھا بھلا کام ہو رہا اور یہ سوچ کر ہم اپنے گھر سے باہر نہ جائیں کہ میں اس کے پاس کیوں جاؤں, میں تو صرف اپنے خدا سے مانگ رہا ہوں. نہیں, پھر کہ افعال سے بچنے کے لیے اس آدمی سے ہمیں امید نہیں رکھنا مگر توحید کے لیے حکم خدا کی پابندی کرنا, جس میں یہ کہ خدا نے یہ کہا کہ ہم نے انسانوں ہی کو تمہارا ذریعہ بنایا تمہاری مشکلات دور کرنے کا. تو اب اگر ہم اس کے پاس جائیں اور اس سے اپنا کام کروائیں, لیکن تصور یہ ہو کہ یہ کچھ نہیں, پروردگار عالم ہے, وہ چاہے تو میرا یہ کام ہو سکتا, تب انسان اپنے آپ کو شرک سے بچا سکے. ان میں سے ہر چیز بہت تفصیل جاتی اگر کیونکہ موضوع خود کا اس لیے میں مختصرا آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. امید سوائے خدا کی کسی سے نہ کرو, یہ دو چیزیں ایسی کہ آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے جان بچانے والے لوگ عام طور پر انہی دو وجوہات کی وجہ سے اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لیتے ہیں کہ یا تو کسی سے ڈر جاتے ہیں, کیسے اس سے کہیں ہمت نہیں پڑتی بہت پیدا ہوتا, اور یا پھر کسی سے فائدہ ہو رہا ہوتا. ایک وابستگی اگر ہم نے اس سے کہہ دیا تو وہ فائدہ ہمارا بند ہو جائے گا. معصوم انہی دو چیزوں کو بتا رہے ہیں کہ شرک سے بچنے کے لیے ضروری کہ یہی دو مقامات کے خدا کے علاوہ کسی کو شریک نہ کرو, نہ کسی سے ڈرو نہ کسی سے امید وابستہ کرو. اور اس میں وہی بنیادی غلطی ہو جاتی ہے بعض لوگوں جب یہ گفتگو سنتے تو یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہر ایک سے لڑنا, ہر ایک سے جھگڑا کرنا, ہر ایک کا دل توڑنا, ہر ایک کی کٹائی کرنا, یہ ہے عین توحید. اگر وہی کہ ایک گناہ سے نکل کے دوسرے گناہ میں جائیں, ان دو گناہ سے بچ کر شریعت کے دائرے میں رہا جائے. تیسری چیز جسے امام معصوم بیان کر رہے کہ جس کے بغیر انسان مومن نہیں بن سکتا, موحد نہیں بن سکتا, جس کو اگر انسان عمل انجام نہ دے تو وہ مشرک کا مشرک رہتا, وہ ہے عقیدہ تفریح. پہلی چیز خوف غیر خدا کا نہ ہو, دوسری چیز امید خدا سے کی جائے, تیسری چیز یہ شرک کے مختلف شعبے, تیسری چیز تسلیم کا جذبہ. تسلیم کا مطلب کیا کہ کائنات کے تمام امور خدا کے حکم کو نافذ سمجھنا, کہ یہاں جو ہو رہا اس نے الہی اور اس نے پروردگار سے ہو رہا, اور ان کو مان لینا, ان کو تسلیم کر لینا جو آپ نے اکثر لوگوں سے سنا ہوگا. یہ بہرحال زبان کے محاورے میں آ گیا اس لیے جائز, ورنہ اگر کسی کا عقیدہ ہو تو یہ شرک کے افعال, کہ آج کا دن کتنا خراب دن، کیسا خراب موسم، آج کتنی زیادہ گرمی، آج کیسی خطرناک بارش ہوئی، آج کیسا سب قسم کا زلزلہ آیا، یہ ساری چیزیں جو امور کائنات سے متعلق ہیں، انسانوں کے افعال نہیں، جو امور کائنات سے متعلق ہیں، پروردگار عالم کے قسم سے ہوتے ہیں، اس پر اعتراض کرنا۔ موت کے سلسلے میں تو آپ اکثر دیکھیں خدا کو کیسی ناوقت موت آئی، ابھی اس کی مرنے کی عمر تو نہیں، بلکہ الموت کو فی الحال نظر نہیں آیا۔ یہ سارے کے سارے جملے وہ جو انسان کو شرک کی منزل میں لے جاتے ہیں، جیسا کہ میں نے کہا ناوقت موت کہہ دینا یہ خود ایک شرک ہے اور عظیم ترین گناہ۔ اگر انسان سوچ سمجھ کے کہہ رہا، اس نتیجے کے ساتھ کہہ رہا کہ اس کو مارا تو خدا ہی نے اور غلط مارا، اس کی موت خدا نے غلط کی، یہ بھی شرک کے افعال۔ چنانچہ معصوم کا فرمان کہ اگر کوئی آدمی خدا کو ایک مانے، رسول کی رسالت کا کلمہ پڑھے، ہم اہل بیت کی محبت اس کے دلوں میں ہو، صحابہ کا حج کر کے آ چکا ہوں، رمضان کے سارے روزے رکھتا ہوں، دن کی ساری نمازیں ادا کرتا ہوں، مگر اب سارے خدا میں سے کسی پر اعتراض کر دیں، ایسا کیوں ہوا، ایسا کس لیے ہوا، تو یہ ساری چیزیں اس کے کام نہیں آئیں گی اور میدان قیامت میں اسے مشرکوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو تسلیم کا جذبہ، یعنی جو کچھ خدا کی جانب سے ہو اس کے سامنے سر جھکا دینا، اسے مان لینا، اعتراض نہ کرنا، سزا و قدر کے احکامات پر راضی ہو جانا، یہ انسان کو مومن خالص بنایا کرتا۔ اکثر میں اس سلسلے میں وہ واقعہ بھی سناتا ہوں کہ تسلیم کے جذبے کو زیادہ مستحکم کرنے والا، اگرچہ وہ میرے موضوع سے تھوڑا سا خارج، شیخ شادی کا وہ مشہور واقعہ، وہ قطر کا واقعہ، کہ جب ایک زمانے غربت کی وجہ سے نوبت یہاں تک آ گئی تھی کہ اپنے پاؤں کو دیکھتے تھے تو پریشان ہو جاتے، پروردگارہ میں تیرے ہر حکم کو مان رہا ہوں، میری ساری زندگی تیرے احکامات کے مطابق گزر رہی، اس کے باوجود میں اتنے غربت کی عالم میں ہوں کہ پاؤں میں پہننے کے لیے جوتا تک نہیں، گلستان میں شیخ اسادے لکھ رہے ہیں، اور اتنے تیرے نافرمان بندے، کسی کی کوٹیاں، کسی کے محل، کسی کی گاڑیاں، کسی کے پاس سواری کے جانور، بار بار یہ خیال آ رہا ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا اپنی غربت پر انسان جو پریشان ہوتا تو پریشان ہو کر خدا سے لڑائی کرتا، پریشان ہو کر خدا سے جھگڑا کرتا، شیخ اسادے کے ذہن میں بھی یہ خیال آیا، مگر وہ خود گلستان میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب میں کسی کام سے بازار سے گزر رہا تھا تو میری نگاہ مسجد کے دروازے پر بیٹھے ہوئے فقیر پر پڑی، اسے میں نے دیکھا، میرے ذہن کو جھٹکا لگا، فوراً میں مسجد میں گیا، پہلے تو توبہ کی، پھر شکرانے کی نماز پڑھ کے باہر آیا، پروردگارا اگرچہ میں آج تک اپنے پاؤں میں جوتا نہ ہونے پر شکایت کرتا چلا رہا تھا، مگر لاکھ لاکھ تیرا شکر احسان کہ تم نے مجھے پاؤں تو عطا کیے ہیں، جو فقیر بیچارہ جس کے پاس تو پاؤں تک نہیں تھے، اس کے کٹے ہوئے پاؤں کو دیکھا تو اپنے سالم پاؤں کی اہمیت کا احساس ہو گیا، جوتا نہ صحیح، چلنے پھرنے کے قابل تو ہوں، اتنی طاقت تو میرے اندر ہے۔ یہی سبب ہے کہ آپ چوتھے امام کے واقعات کی جملہ بار بار سنیں گے۔ امام باسو موجودہ ہے چوتھے امام کی ذات کی دیر کے بعد کثرت کے ساتھ سادات کرام چوتھے امام ہی کی اولاد میں ہوئے، کہ چوتھے امام کے پاس جب کبھی یہ اطلاع آتی کہ آپ کے یہاں کسی بیٹے یا بیٹی کی ولادت ہوئی، امام مسجد میں ہے گھر پہ اطلاع آئی، تو امام کا پہلا سوال کیا ہوتا، کبھی یہ نہیں پوچھتے تھے کہ لڑکا یا لڑکی کالا ہے یا گورا، خوبصورت ہے یا بدشکل، ایک ہی سوال کرتے، یہ بتاؤ کہ کیا خلقت اسلام ہے یا نہیں ہے، پروردگار عالم کی جانب سے جو نعمت ملی ہے، پہلا سوال یہ کہ کیا مکمل ہے یا نہیں، اور پتا چلا کہ ہاں الحمدللہ ہاتھ پاؤں میں کوئی نقص و رائت نہیں، ایک مرتبہ سجدہ شکر انجام دیتے الحمدللہ الذی، تمام تعریف ہے اس پروردگار کے لیے جس نے میرے لیے خلقت اسلام کو مہیا کیا۔ یعنی امام یہ سبق دے رہے، ایک درس دے رہے کہ تم لوگ فضول چیزوں کو پہلے دیکھتے ہو، دیکھنے والی چیز کوئی اور ہوتی، اور اگر انسان کسی ایک درس کو اپنے ذہن میں بٹھا لے کہ ہر چیز میں اچھائی کا پہلو نکالے، کیونکہ دنیا اس کے لیے یہیں پہ جنت بن جائے گی۔ وہ روایت بھی میں نے اکثر سنائی، پروردگار عالم کو یہ کتنا پسند کہ بندہ مومن اس کے افعال پر اور اس کے اعمال پر راضی، کوئی اعتراض نہ کرے، جو کچھ خدا کی جانب سے ہے بالکل صحیح۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ ہماری اردو کے کچھ محاورے ایسے ہو چکے کہ جس کی وجہ سے اکثر ہم لوگ شرک میں مبتلا ہو سکتے ہیں، مگر کیونکہ یہ صرف زبان کی حد تک ہوتا، دل میں کسی کے یہ خیال نہیں ہوتا، لیکن اگر انسان اپنی زبان کو بھی اپنے دل کے مطابق بنا لے، یعنی خدا کے ہر عمل پر زبان میں بھی راضی ہو جائے، یہ نہ کہے کہ آج کا دن بہت برا گزرا، یہ نہ کہے کہ آج بہت زیادہ خراب گرمی تھی، یہ نہ کہے کہ آج بہت سخت سردی،
ویسے تو یہ حرام نہیں ہے کیونکہ زبان کی حرکت ہے دل میں نہیں, لیکن اگر زبان کو بھی تبدیل کر دے اور زبان کو بھی ایسا جملہ نہ لکھے کہ جس میں ایک پسند ہی دل کا استعمال, تو پروردگار عالم کے یہاں سب سے زیادہ پسندیدہ شخصیت یہی حضرت عیسیٰ تلاش کر رہے ہیں. خدا بندہ اس بھری کائنات میں تجھے اپنی سب سے زیادہ محبوب شخصیت کون سی رکھی؟ آپ نے سنا ہو انٹرویو لیا جاتا ہے لوگوں سے, تو اکثر یہ سوال ہوتا آپ کی پسندیدہ شخصیت کیا, حضرت عیسیٰ خود پروردگار عالم سے سوال کر رہے ہیں کہ تیری پسندیدہ شخصیت کون سی ہے. اب یہ بات تو واضح کہ انبیاء ائمہ اولیاء وہ تو اس سوال کے دائرے سے خارج ہیں, عام انسانوں تیری پسندیدہ شخصیت کون سی ہے؟ پروردگار عالم کا جواب آیا کہ کھلا جنگل میں جاؤ, پنا مقام پر جو تمہیں نظر آئے وہ اس کائنات میں میری سب سے پسندیدہ شخصیت ہے. حضرت عیسیٰ چلے, آئیے ہم بھی حضرت عیسیٰ کے ساتھ ساتھ اس جنگل میں داخل ہوں, ہمارے ذہن میں تصور کیا ہوگا ایسی شخصیت کا جو خدا کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ فوراً ذہن میں خیال یہ آئے گا کہ عبادات میں وہ ناسانی ہوگا, ماتھے کے سجدے کا نشان ہوگا, مصلیہ بسائے بیٹھے ہوگا, تسبیح ہاتھ میں ہوگی, رکوع و سجود ہر وقت اور ہر آن انجام دے گا, جو بات کہے گا قرآن کی آیتوں اور احادیث انبیاء کے ذریعے سے. لیکن حضرت عیسیٰ بہرحال اللہ کے نبی, اتنا تو جانتے کہ خدا کے پاس اس ظاہری چیزوں کی اتنی حقیقت نہیں. چنانچہ جنگل میں داخل ہوئے, ہم اور آپ پہنچتے تو حیران و پریشان ہو جاتے, اس لیے کہ جس جگہ کا پتہ خدا نے دیا وہ بالکل سنسان جگہ, نہ یہاں پہ کوئی عابد نظر آ رہا, نہ یہاں پہ کوئی مصلی نظر آ رہا, نہ یہاں پہ قیام اور قعود کے افعال نظر آ رہے, نہ یہاں پہ تسبیح و سجود کی آوازیں سنائی دے رہی, بلکہ فقط زمین کے اوپر سوکھی ہوئی زمین کے اوپر ایک بڑھیا لیٹی ہوئی, اور بڑھیا بھی کیسی, نہ اس کے ہاتھ ہیں, نہ اس کے پاؤں ہیں, نہ اس کی آنکھیں, چہرہ انتہائی خوبصورت و بدنما محسوس ہو رہا. حضرت عیسیٰ تو جانتے آگے بڑھے, اس کے قریب پہنچے, ایک مرتبہ اس سے پہلے کہ اس سے کوئی سوال کرے وہ جواب دیتی ہے کہ یا نبی اللہ آپ کو میرا سلام ہو. حضرت عیسیٰ حیران ہو, جو اندھی جسے پتا بھی نہیں کہ یہاں کون آیا اس نے کیسے پہچان لیا کہ میں کون, دریافت کیا کہ کیا تم مجھے پہچانتی ہو, کیسے پتا چلا کہ میں کون؟ مسکرا کے کہتی یا نبی اللہ جس نے آپ کو میرا پتا بتایا اسی نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا. حضرت عیسیٰ سمجھ گئے یہی وہ مقام ہے جہاں مجھے آنا. اب حضرت عیسیٰ کو راز چاہیے, رنگ چاہیے, اشارہ چاہیے, کیا اس میں ایسی خوبی ہے کہ یہ پسندیدہ ترین شخصیت قرار پا رہی ہے؟ گفتگو شروع, عام گفتگو, عام باتیں, نہ کوئی بہت ہی حکمت والی باتیں, نہ بہت ہی معرفت والا کلام, جس ایک عام انسان کو گفتگو کرتا. حضرت عیسیٰ حیران ہوتے جا رہے ہیں کہ آخر اس کو اتنا بڑا مقام اور اعزاز کیسے ملا. خدا یہ کہے کہ یہ میری پسندیدہ شخصیتوں میں سے ایک ہے تو ٹھیک, لیکن سب سے زیادہ پسندیدہ, لیکن اس حیرت کے ساتھ ایک دوسری حیرت اور, وہ یہ کہ عورت گفتگو تو کر رہی مگر ہر جملے کے ساتھ پروردگار کا شکر 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 بات کہیں ہو رہی, شکر کا خطرہ ضرور زبان سے نکل رہا. حضرت عیسیٰ کی حیرت اس لیے بڑی کہ شکر انسان کرتا ہے نعمت پر, اس کے پاس کون سی نعمت ہے جس کی وجہ سے اتنا شکر ادا کر رہی؟ یہی سوال جب اس نے کیا کہ میرے پاس ظاہری اعتبار سے تو کوئی نعمت نظر نہیں آ رہی, جہاں کسی کی ایک چنگلیا مڑ جائے تو وہ خدا سے باقاعدہ جھگڑا کرنے کو کھڑا ہو جاتا, وہاں نہ ہاتھ ہے, نہ پاؤں ہے, نہ آنکھیں ہیں, نہ حسن ہے, نہ جوانی ہے, نہ طاقت, آخر ہے کیا اس کے پاس؟ تیرے پاس کیا ہے جب تو خدا کا بار بار شکر ادا کر رہی؟ تو اس کی زبان سے جواب آئے کہ یا نبی اللہ ان چیزوں کا آپ نے تذکرہ کیا, یہی تو وہ اس کی مسلسل نعمتیں ہیں جس پر میں اس کا شکریہ ادا کر رہی. دیکھیے اب یہ مومن کی آنکھ ہوتی جو برائیوں میں سے بھی اچھائیوں کا پہلو نکال کر خدا کے احکامات پر راضی ہو جاتی. بظاہر آدمی کہہ سکتا کہ ایک شخص کا ایک اکلوتا بیٹا, یہ آدمی بوڑھا, بیٹا بالکل جوان ہے 20-22 سال کا, اگر بیٹا اس کے سامنے بن جائے تو یقیناً یہ مصیبت نہیں, کیا یہ ناوق موت نہیں, کیا یہ پریشانی نہیں ہے بات کے لیے؟ آپ جو اتنی لمبی چوڑی تقریر کر رہے ہیں مگر دیکھیں تو بھائی اس پر کیا گزر رہی. یہی مجھے بیان کرنا تھا کہ مومن کی تھنکنگ سے ایک بری چیز اچھی چیز بن جاتی اور اچھی چیز بری چیز بن جاتی. یا نبی اللہ یہ تو ساری آپ کے نعمتوں کی فہرست دلوا دی ہے, یہی تو ساری نعمتیں ہیں پروردگار عالم کی, لاکھ لاکھ شکر اس کا کہ اس نے مجھے پاؤں نہ دیے, اگر پاؤں دیے ہوتے تو شاید میں کسی گناہ کے مقام کی جانب چلی جاتی, ہاتھ نہیں دیے, اگر ہاتھ دیے ہوتے تو شاید مجھ سے کسی پہ ظلم ہو جاتا, آنکھیں نہیں دی, اگر آنکھیں دی ہوتی تو شاید میں بہک جاتی, حسن نہیں دیا, اگر خوبصورتی دی ہوتی تو شاید میری اس سے میں اس کی نافرمانی کر دیتی. کتنا احسان عظیم ہے اس پروردگار عالم کا کہ جنت کی رکھی ہے, نعمتیں بھی رکھی ہیں اور مجھے وہ ساری سہولتیں دے دی جن کی وجہ سے میں جنت کو آسانی سے حاصل کر سکتی ہوں. اب مصیبتوں پر مصیبتیں آ رہی مگر اس کی زبان پر خدا کا شکر اور اس کے دل میں انسان مندی کا جذبہ بڑھتا جا رہا ہے. بس یہی ہے توحید افعالی. خدا کے افعال پر ایسا انسان راضی ہو جائے, اتنا شاکر ہو جائے کہ کتنی ہی مصیبتیں آئیں وہ مصیبتوں پر یہ کہہ کر برداشت نہ کرے کہ پروردگار عالم کا حکم ہے میں راضی ہوں. کہیں ایک منزل آگے بڑھ کر کہے کہ پروردگار عالم کی جانب سے آ رہی ہے تو یہ مصیبت نہیں ہوگی بلکہ ضرور یہ میرے لیے کوئی نعمت ہوگی. میں سمجھ نہ پاؤں تو دوسری بات ہے. اور اگر اعتراض کا سلسلہ جاری ہے, ہر چیز میں خرابی نظر آ رہی, اس کا مقصد یہ کہ ہم ہیں تو مومن مگر شیخ اب تک ہمارے دلوں سے نہیں نکلا. بے شک یہ شیخ ہمیں کافر نہیں بناتا مگر گناہگار ضرور بناتا. ابھی توحید افعالی ہی میں دو باتیں اور رہ گئیں. یہ پانچ باتیں وہ ہیں کہ جو مومن میں کم ہو جائے اس کی توحید جو ہے وہ ختم ہونے لگتی. تو انشاءاللہ آئندہ اس کو مکمل کیا جائے گا. درس کا جو وقت ہے وہ اختتام کو پہنچا. موضوع بہرحال دونوں نام مکمل رہے, انشاءاللہ آئندہ ہم سے مکمل کر لیے جائیں گے. اب اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو سوال کیا جا سکتا.